دو عنوان ہے ترجمۃ الباب میں، ایک تو حج سے آنے والوں کا استقبال کرو، ویلکم کرو، ملاقات کرو، مصافحہ کرو، معانقہ کرو، دعا کی درخواست کرو، تبرکات لائے ہو تو اس سے مستفید ہو، استقبال کرو، دعا کرواؤ ان سے، ایک حصہ یہ ہے. دوسرا حصہ ہے، دیکھو یہ دوسرا حصہ یہی بتلاتا ہے کہ یہ آداب سفر کے قبیل سے ہیں. یعنی اگر تم سواری کے اوپر بیٹھو تو تین افراد بھی سواری کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں. شرح فرماتے ہیں کہ سواری پر کتنے آدمی بیٹھے، تو کہا سواری کی کیپیسٹی دیکھ کر بیٹھنے کا، اس کے لیے کوئی ضابطہ متعین اور فکس نہیں ہے. اگر سواری کے جانور میں طاقت ہے تو تین آدمی بیٹھے، چار کی طاقت ہے تو چار آدمی بیٹھے. غرض یہ کہ اس کی کیپیسٹی دیکھ کر کے بیٹھنا چاہیے. ناقابل برداشت بوجھ سواری کے اوپر نہ ڈالے. اب کوئی آدمی جو ہے نا ہیرو ہنڈا پر فیملی لے کے جاوے کہ خود بیٹھا ہے، پیچھے ٹیمپو جیسی جاڑی بیوی بیٹھی ہے، اور جو ہے آگے ٹانکی کے اوپر دو بچے بیٹھے ہوئے چھوٹے، اور پیچھے جو اسٹینڈ ہوتا ہے وہ سامان رکھنے کا، وہاں تین لٹکائے ہوئے ہیں. تو پھر کیا ہوا، یہ گاڑی پر ظلم نہیں ہوا تو اور کیا ہوا، اور رکشہ میں 16 پیسنجر بٹھا کے جاوے تو یہ گاڑی پر ظلم نہیں ہوا تو ہر کیا ہوا. ایسا نہیں کرنا چاہیے جو آج کل لوگ کر رہے ہیں عام طور پر. جی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ تشریف لائے تو بنو عبد المطلب کے چھوکروں نے آپ کا استقبال کیا. اس سے معلوم ہوا کہ حاجی صاحب کا استقبال کرنا چاہیے، اکرام بھی ہے اور تعظیم بھی ہے، اور اسی کے ضمن کے اندر قتال، جہاد، سفر طاعت سے آنے والوں کا استقبال کرنا چاہیے. آپ لوگ تاریخ کی اطلاع دے دو تاکہ بستی والے استقبال یا پروگرام کی تیاری کرے کہ فلاں دن میں فارغ التحصیل ہو کر کے مسلح جتنی بڑی سند لے کر کے اور بڑا امامہ لے کر کے الفاضل الزکی العالم المتبحر اور جو ہے علامہ وقت بن کے میں آ رہا ہوں استقبالیہ ایک پروگرام کیا جاوے. تو یہ ثابت ہے کہ بھئی کوئی بھی دینی سفر سے آوے، دینی فضیلت لے کر کے آوے تو اس کا استقبال کیا جائے. کوئی جماعت سے آوے، کوئی خانقاہ میں جا کر کے صوفی وقت بن کے آوے تو اس کا استقبال کرنا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو آگے بٹھا دیا اور دوسرے کو حضور نے پیچھے بٹھا دیا. بس یہ تین کا عدد ثابت کرنا چاہتے ہیں. یہاں ضابطہ یہی ہے کہ بھئی سواری میں جتنی طاقت ہو اتنوں کو سواری کے اوپر بٹھانے کا، اس سے زیادہ نہیں بٹھانے کا. دیکھیے اس دور کے اندر استقبال اور الوداع کا مسئلہ بھی سمجھ لو، ضرورت کے بقدر ایک دو افراد اگر استقبال کے لیے چلے جاوے یا الوداع کے لیے یا آنے والے کی استقبال کے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حرج تو کم آئے گا جب اس میں بہت سارے مفاسد شامل ہو جائے، تو پھر نہ کوئی استقبال میں جاوے نہ کوئی الوداع کرنے کے لیے جاوے. اور اس وقت بہت بڑی مقدار حجاج اور معتمرین کی ایسی ہے کہ ان کے استقبال کے لیے اور ودا کرنے کے لیے جانے آنے والے کئی مفاسد میں مبتلا ہے. کئی مفاسد میں، ایک تو فوٹوگرافی عام ہو گئی، کیا ضرورت ہے، ایئرپورٹ پر کیمرے چل رہے ہیں، راستے میں کیمرے چل رہے ہیں، वीडियो शूटिंग हो रहा है बाकायदा एहतमाम के साथ, बाकायदा कैमरे लगाए जाते हैं। एक बड़ा मफसदा आ गया, खराबी आ गई। दूसरी शोर बकोर, इतना शोर होता है जब हज की फ्लाइट होती है ना तो बॉम्बे एयरपोर्ट का मंजर देखो, अहमदाबाद एयरपोर्ट का मंजर देखो, शोर बकोर, और उसमें भी हज्जनों का शोर सुनने का कि शैतान तो बाद में, पहले यहाँ मीना से पहले बम्बई में शैतान, ये हज्जनों का शोर सुनने का वहां एयरपोर्ट के ऊपर। वापसी में भी यही हाल, जाते हुए भी यार। तीसरा, मर्द और औरत का इख्तिलात, ये तो यहीं से चालू हो जाता है कि जब मिलने के लिए निकलते हैं तो महरम गैर महरम कोई तमीज नहीं, हर एक से मिलेंगे, गले लगेंगे, माफी मांगेंगे, मुसाफे करेंगे, तोहफे तारीफ कबूल करेंगे। इख्तिलात एयरपोर्ट पर भी यही तमाशा, अगर जाते वक्त के ऊपर बहुत से लोग तो दो हाजी को अलविदा करने के लिए पूरी लग्जरी कोच लेके आते हैं, 50-60 आदमी, ये आंखों देखी बात कर रहा हूँ, सुनी सुनाई नहीं, दो हाजी को अलविदा करने पूरी लग्जरी बस आ रही है, और उसमें मर्द औरत सब मखलूत, एक भी नमाज नहीं पड़ेगा रास्ते में, यहाँ से एयरपोर्ट तक जाएंगे, होटलों में खाएंगे, एक नमाज नहीं पड़ेगा, खुद हाजी भी नहीं पड़ेगा जो जा रहा है वो भी। वापसी में भी यही तमाशे होते हैं। तो ये औरतों मर्दों का इख्तिलात। चौथी खराबी, नमाज से गफलत। पांचवी खराबी, आमदो रफ्त के मसारिफ जो इसराफ में आ जाते हैं बल्कि तबजीर में आ जाते हैं। क्या जरूरत 50-50 10-10 आदमी 8-8 आदमी छोड़ने जावे, लेने के लिए जाए, इसराफ तबजीर में शामिल हो जाता है। और छठी खराबी, अभी एक रस्म बन गई, रस्म हुज्जाज को अलविदा करने जाओ, इस्तकबाल करने जाओ, रस्म, इसीलिए इसको छोड़ना जरूरी है। अब इसके खिलाफ जो है आवाज उठाने की जरूरत है कि भाई ये सब झंझट बंद करो, जो है जो जावे, एक आध दो आदमी जाना हो तो चले जाए, बाकी किसी को जाने की जरूरत नहीं है, इसका एहतमाम करना बहुत जरूरी। जी, बाबुल कुदूम बिल गदाती, आम है ये हर तरह के मुसाफिर, हज के, उमरे के, किताल के, किसी दीनी काम के मुसाफिर। बाबुल कुदूम बिल गदाती, जब दिन अच्छी तरह रोशन हो जावे ऐसे वक्त के ऊपर मुसाफिर शहर में आवे, घर पर पहुंचे, ये अफजल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीका था। उसमें एक हिकमत ये है कि सुबह में आएंगे तो घर की औरत को, बीवी को शाम तक गुसल का, बनाओ सिंगार का, शोहर के लिए सफाई का, तैयारी का मौका मिल जाएगा। दूसरी बड़ी बात ये थी कि हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका एहतमाम खास तौर पर इसलिए फरमाया कि उस जमाने में हुजूर के साथ बड़ा काफिला रहता था, बड़ी जमात, गजवात में भी और हज उमरे के सफर में भी। अब रात में हुजूर जो मदीना में दाखिल होते तो शहर में चहल पहल हो जाती और पूरे शहर के लोगों का आराम सुकून डिस्टर्ब हो जाता, खलल हो जाता। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तर्ज अपनाया। बाकी अब इस जमाने के अंदर, भाई पहले जमाने में क्या था कि मुसाफिर आवे तो इत्तिला देने के कोई जराए नहीं थे, अब जमाना ऐसा आ गया कि इत्तिला देने के बहुत सारे जराए हैं, इसीलिए पहले से इत्तिला हो, वक्त भी उनको मालूम हो, और अब शहर का निजाम भी पूरा बदल गया, रात में आमद और रफ्त भी रहती है, ट्रैफिक भी रहती है, लिहाजा अब इसके अंदर तकफीफ हो गई हुक्म में कि आदमी पहले से इत्तिला करके रात में भी आ सकता है, तो कोई कबाहत, दोनों जो हिकमत है वो दोनों हिकमत हर हाल में इस जमाने में हासिल है। जी,
قال حدثنا احمد بن الحجاج قال حدثنا انس بن عياد عن عبيد الله عن نافع عن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهما عن اجمعين
صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شجرا یہ ذو الحلیفہ میں. جی یہ مسجد جیسے پیچھے گزر گیا نالے کے نشیب میں واقع تھی اور وہیں پر حضور رات گزارتے تھے اور صبح میں شہر میں تشریف لاتے تھے. دیکھو شہر والوں کو اس سکون کا حضور کو کتنا فکر ہوگا کہ رات میں آئیں گے تو ایک دم چہل پہل ہو جائے گی, سکون ختم ہو جائے گا. اور اب تو لوگ جو ہے شہر والوں کا سکون کیسے ختم ہو اس کی فکر میں رہتے ہیں. رات کو جلوس, شادی کے جلوس, دوسرے جلوس, پٹاخے اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات. اور دوسرا اہل خانہ کو بھی حضور زحمت دینا نہیں چاہتے تھے. جی زوال سے غروب تک کا جو وقت ہے اس میں بھی گھر پہنچ سکتے ہیں, اسی لیے کہ اس وقت کے بعد اس وقت اگر کوئی آدمی سفر سے گھر پہنچا تو بیوی کو تیاری کا موقع بہرحال مل جائے گا. اور اس وقت لوگ ابھی جاگے رہتے ہیں تو اس وقت کے اوپر کسی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی. یہ پرانے زمانے کے اعتبار سے یہ ترجمہ تو الباب ہے دونوں کے دونوں. اب اس زمانے کے اندر تو یہی بات ہوگی کہ آپ پہلے سے اطلاع کر کے رات میں کسی بھی وقت آ سکتے ہو, بس آؤ تو لوگوں کا آرام خلل نہ ہو اس کا خاص لحاظ کیا جائے, خاص اس کا دھیان دیا جائے. جی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت پر گھر والوں کے پاس تشریف نہیں لاتے تھے, یا تو علی الصباح یا تو شام کے وقت پر تشریف لاتے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل خانہ, اہل محلہ, اہل بلد کے اوپر شفقت رحمت کا معاملہ تھا. جی اگر کوئی آدمی شہر کے اندر پہنچ بھی جائے تو بھی جو ہے رات کو جا کر کے رنگ نہ بجائے, بھائی اٹھو اٹھو اٹھو, پہلے سے کوئی اطلاع نہیں کی تھی, کوئی خبر نہیں اور اچانک پہنچ گئے اور ان کا آرام ڈسٹرب کر ڈالا, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی آدمی شہر پہنچ بھی جاوے تو بھی رات میں اپنے گھر والوں کو نہ اٹھاوے, نہ بیدار کرے. بھائی مسجد ہے, خانقاہ ہے, مہمان خانہ ہے, وہاں جا کے سو جاؤ, کیوں گھر والے کی نیند خراب کرتے ہو. ہاں پہلے سے اطلاع تھی تو کوئی حرج نہیں ہے. جی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مطلق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, منع فرمایا کہ کوئی آدمی رات کے وقت آ کر اپنے گھر والوں کو بیدار نہ کرے. یہ تنزیہ کی نہیں ہے, یعنی کہ اچھا نہیں ہے کہ ان کے آرام میں خلل ڈالے. جی جب شہر قریب آ جاوے, اپنی آبادی قریب آ جاوے تو گاڑی کی اسپیڈ بڑھا دیوے تھوڑی سی تاکہ جلدی داخل ہو جاوے. اب تو اونٹنی ٹیس کرنے سے رہے, گاڑی کی اسپیڈ بڑھا دے. وطن کی محبت ایک فطری چیز ہے. گنگا درا پاس کیا تو گاڑی تو تیز بگانے گی کہ اب قریب آ گیا وطن. اور اس طرف سے آ رہے ہو تو کہ بھائی سربون پاس ہو گیا, تب گاڑی پاس بگاؤ تاکہ جلدی پہنچ جاوے. تو جب شہر پہنچ جاوے تو اپنی اونٹنی کو تیز کرے. وطن کی محبت فطری چیز ہے. اب یہ جو جملہ مشہور ہے لوگوں میں, حب الوطن من الایمان لا اصل له. چلو البتہ میں جب تقریریں کرتا ہوں جس میں مخاطب بہت سے غیر مسلم بھی ہوتے ہیں تو وہاں یوں کہتا ہوں, ہم کو ہمارے بڑوں نے سکھلایا ہے حب الوطن من الایمان. بڑوں میں سب کچھ آگے ہے نا. इससे हदीस तो हुई नहीं है जी। حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے تشریف لاتے، یہاں درجات ہے، بعض طرق میں جودو رات ہے اور بعض طرق میں دوحات ہے، تین طرح کے الفاظ ہے۔ درجات کے معنی سیڑھی یعنی چڑھائی کی جگہ، اونچان والی جگہ، اور جدورات کے معنی دیوار، اور دوحات کے معنی بڑے درخت۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے تشریف لاتے اور مدینۃ المنورہ کی سیڑھیاں یعنی چڑھائی والی جگہ یعنی مکان دیکھ لیتے، یا دیواریں دیکھ لیتے، یا بڑے درخت، تو اپنی اونٹنی کو حضور تیز فرما دیتے۔ وہ ان کانت دابتن ہر رکا، یعنی جانور کو تیز کرنے کے لیے ایڑ ماری جاتی ہے، یا ایک جو پرانی ماری جاتی ہے جس سے پھر وہ تیز چلنے لگ جاتا ہے۔ تو بہرحال اب مدینہ نظر آ رہا ہے تو ذرا اسپیڈ بڑھا دو، چلو۔ جدورات جی، من حبها، وطن کی محبت تو ہر ایک کے دل میں۔ کتنے لوگ ہیں بیمار مدرسے میں ہوتے، گھر کا نام بھی لیتے نہیں، کہتے تو چھٹکی مل گئی، آدھے بیمار تو وہیں ہو جائے اچھے ہو جاتے ہیں، اور پھر وطن کی حدود میں پہنچتے ہیں مکمل شفا ہو جاتی ہے جی۔ چلو، وقت البیوت من ابوابها، اس کے جو ہے کئی جو ہے واقعات ہیں اس سلسلے کے اندر کی آیت کا پس منظر کیا ہوا۔ ابھی مسئلہ گزرا نا کہ عمرہ کب پورا ہوتا ہے، تو عمرہ پورا کرنے کا، ادھورا نہیں چھوڑنے کا۔ تو اس آیت کریمہ کا کیا پس منظر ہے وہ سمجھنا ہے۔ وَأْتُ الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، نمبر ایک، حج سے واپسی کے وقت پر اول مرتبہ جب گھر پہنچے تو دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، ایسی ایک رسم تھی۔ حج کر کے آئے اور اب گھر پہنچے، اول اب داخلہ حج کے بعد کا، تو مین دروازے سے نہیں، کسی کھڑکی سے، دیوار سے، یا پیچھے کی طرف سے گھر کے اندر آتے تھے۔ تو اس آیت کریمہ نے آ کر اس رسم کو رد فرمایا۔ نمبر دو، احرام باندھنے کے بعد کسی ضرورت سے واپس گھر آنا پڑے تو دروازے سے گھر آنے کو، گھر میں داخلے کو ممنوع سمجھتے تھے۔ احرام باندھا نے گھر سے نکل گئے، ایک دم یاد آ گیا کہ فلاں چیز رہ گئی، تو کہا دروازے سے نہیں داخل ہو سکتے، اب کہاں سے جاؤ گے، گھر کی دیوار چڑھو نہ اندر جم مارو، یا ایک کھڑکیوں سے گھسو، یا پیچھے سے گھسو، سیڑھی لگا کر کے جاؤ، یہ ان کا طریقہ تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ کل عرب میں رائج تھا، قریش کو چھوڑ کر کے، قریش تو سردار سمجھے جاتے تھے، قریش یہ طریقہ نہیں کرتے، باقی سب لوگ یہ طریقہ اپنا دیتے۔ تو اس رسم کی تردید کی گئی آیت کریمہ کے ذریعے سے جی۔ فینا کا مطلب کیا، ہم لوگ جو حرکت کرتے تھے، ہمارے لوگوں میں جو طریقے رائج تھے، رسم رائج تھے، اس کی اصلاح کے لیے یہ آیت نازل ہوئی جی۔ کا انصار جب حج کے لیے نکلتے اور آپس تشریف لاتے تو گھر کے دروازوں کے سامنے کی طرف سے داخل نہیں ہوتے تھے، بلکہ پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے تھے. اتنے میں ایک انصاری آئے اور گھر کے سامنے سے داخل ہوئے تو بڑا جرم کیا ہو ایسا چرچا ہونے لگا. فَكَأَنَّهُ اُعِيرَ بِذَٰلِكَ, یعنی لوگوں نے اس پر بہت آر دلائی بیچارے گئے. کیا کر ڈالا تو نے, یہ کیا کر ڈالا تو نے, گھر میں سامنے سے آیا تو. پورے سارے لوگوں نے اس کو بڑا جرم کر ڈالا ہو, ایسی اس کی آر دلائی اس آدمی کو. بس اس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی, لیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها ولكن البر من اتقى وأتوا البیوت من ابوابها. اس رسم کا خاتمہ کرنا مقصود تھا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں کے اندر پیچھے کی طرف سے آؤ, یہ کوئی نیکی کے دندے نہیں ہے. نیکی تو اس بات کے اندر ہے کہ شریعت نے جو چیزیں حرام کی ہے اس سے بچو, شہوت پرستی سے بچو, ظاہر باطن میں اللہ سے ڈرو, یہ ہے نیکی کا کام. دروازے کے پیچھے سے آنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا, گھروں کے اندر دروازے سے آؤ. اس سے یہ نقطہ بھی نکالتے ہیں کہ ہر چیز کے استعمال کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے نا, اس چیز کو اسی طریقے سے استعمال کرنے کا, ہر چیز کے استعمال کا معروف طریقہ چھوڑ کر خلاف طریقے سے استعمال نہ کیا جاوے. دیکھیے, چائے دودھ میں کافی میں بسکٹ ڈبو کے کھاتے ہیں, اندر سموسے بھگو کے کوئی کھاتا نہیں ہے. وہ ننگ ہوتے ہیں وہی ایسا کرتے ہیں. تو ہر چیز, اب دیکھیں کوئی بھی مشین آپ لائیں گے نہیں تو چھوٹی سی بکلیٹ آتی ہے کہ نہیں ساتھ میں, کہ جس میں اس کا طریقہ استعمال لکھا ہوتا ہے, تو اس طریقے سے اس چیز کو استعمال کرو. اب اس کے خلاف استعمال کرو نہیں پھر کہ بگڑ گئی تو تمہارا قصور ہے, وہ کمپنی کا قصور نہیں ہے. اب ٹوپی اونی بہت ٹھنڈی لگی تو پیر میں باندھی, کہ موزے پھٹ گئے تھے تو ٹوپی باندھی پیر. تو یہ بات البیوت من ابوابها کے خلاف ہوا. چلو, میرے پاس ایلومینیم کی بالٹی تھی پڑھنے کے زمانے میں, تو دو دن کی چھٹی تھی, جیسے ابھی آپ کی آ رہی نا جمعرات جمعہ 26-27 کی, تو ایسی ہے دو دن کی چھٹی کے بعد میں پہنچا مدرسے میں, چار روم بنجو میں تھا, تو ڈول نیچے سے کالی. کالی کیسے پی ہوگی ڈول, مدرسے میں تو روزانہ پانی گرم ہوتا ہے. وہ بڑا تپیلا تھا جامعہ میں اس وقت, تانبے کا بڑا سا, وہ صبح میں لکڑے جلا دیتے تھے اور طلبہ اس میں سے بھر بھر کے نہاتے تھے. تو کہ یہ ڈول کالی کیسی ہوئی ہوگی. پھر تحقیق کی تو جو ساتھی گھر نہیں گئے تھے انہوں نے ناشتے کا ارادہ کیا, تو ان کو کوئی برتن نہیں ملا, تو بڑی ڈول کے اندر دو کپ چائے بنائی تھی انہوں نے, اس لیے وہ پوری اسٹو پرائمس پہ رکھے تو وہ خالی ہو گئے. واتل بوئی تو میں نہ بھوا دیا. چلو, اگرچہ اس شہر کا کوئی ہے نہیں تمہاری کلاس میں, میرے خیال میں وہاں ہے وہ اس وقت, بڑے عالم ہے اس وقت وہ, اس وقت وہ جنہوں نے ایسا کیا تھا. جی, السفر کی طاعت من العذاب, سفر یہ تو عذاب کا ایک حصہ ہے. عذاب دیکھو, عذب یعذب تعذیبا و عذابا, آپ کو معلوم ہے کہ یہ باب تفعیل سے, اور باب تفعیل کی ایک خاصیت ہے سلب ماخذ. این, زا اور با, اس کا مادہ میٹھاس اور شیرینی کے لیے آتا ہے. اسی لیے دعا میں ہم کیا پڑھتے ہیں, الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا. تو عذب کے معنی شیرینی اور میٹھاس, اور اب اسی عذب کو باب تفعیل میں لے گئے تو سلب ماخذ ہو گیا, یعنی میٹھاس ختم, اور میٹھاس ختم یعنی کہ کڑوا کر, یعنی راحت ختم اور مشکلات سامنے آتی ہے. یہاں یہ معنی کرنے کا کہ سفر کے اندر مختلف طرح کی مشکلات ہیں, تکلیفیں ہیں, مصیبتیں ہیں, الجھنیں ہیں, यानी सफर के अंदर मशक्कत तो होती ही होती है, इसीलिए बिला वजह सफर न करो। घर में जो आराम है वो सफर में नहीं मिलेगा, घर में जो खाना पीना है वो सफर में नहीं हो सकेगा। चाहे आप बिजनेस क्लास में जाओ या तो आप अमीरात एयरलाइन ने कपल रूम बनाए फ्लाइट में उसमें जाओ, फिर भी वो आराम नहीं मिल सकता कि जो आदमी को घर के अंदर मिलता है, ये लाजमी चीज है। इसीलिए फरमाया असफर उकित अतु मिनल अजाब। जी
وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن أبي الصالحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عنا أجمعين عن النبي
صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب يعني تکلیف کا ٹکڑا ہے، کئی تکلیفوں کا سفر میں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جی کھانا وقت پر نہیں، پینا وقت پر نہیں، سونا وقت کے اوپر نہیں، سارا نظام آدمی کا معطل ہو جاتا ہے۔ جی دونوں کی رات ہے، نحمتن نحمتن، جب آدمی کا سفر کا کام حاجت مقصد پورا ہو جائے تو گھر والوں کے پاس جلدی پہنچ جانا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کتنی جلدی حجت الوداع سے واپس آ گئے، صرف 10 دن قیام فرمایا، زیادہ دن حج میں بھی آپ مقیم نہیں رہے۔ اب لوگ مہینہ مہینہ رہتے ہیں، دیر دیر دو دو مہینے رہتے ہیں، لیکن یہ تو یہ ہے کہ بھائی بیچارہ زندگی بھر پیسہ پیسہ کر کے کما کر کے جمع کر کے جاتا ہے، تو سوچتا ہے بہت سے لوگ بیچارے کہ یہ میرا ہو سکتا ہے پہلا اور آخری سفر ہو، اسی لیے وہ وصول کرتے ہیں۔ تو وہاں کے آداب کی رعایت کرنی چاہیے۔ اس سے بعض فقہا نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ بیوی سے بلا ضرورت دور نہیں رہنا چاہیے، ورنہ جانبین میں فتنے کے خطرے لگے ہوئے ہیں، بیوی کی جانب میں بھی شوہر کی جانب کے اندر بھی۔ جی باب المسافر اذا جد به السیر ویعجل الی اہلہ، یہ سب دیکھیے عمرے سے ہٹ کر سفر کے متعلق باتیں ہو رہی ہے، واپسی کے آداب کے متعلق باتیں ہو رہی ہے۔ مسافر کو جب سفر درپیش ہو اور سفر میں اجلت اور جلدی ہو، سفر میں اہمیت کے حامل سفر ہو اور جلدی سے گھر والوں کی طرف اس کو پہنچنا ہو، بتلانا چاہتے ہیں کہ ایسے موقع پر جمع سواری کر لے رہے، یہ بتلانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے کہ آدمی اگر سفر کے اندر ہر نماز کے لیے الگ الگ رکے گا تو کافی وقت تو اس کا جو ہے نقصان ہوگا سفر کے اندر۔ پرانے زمانے میں آج کی طرح ٹرین کا سفر تھوڑا ہی تھا کہ آدمی ٹرین میں چل بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، قضاء حاجت بھی ہو رہی ہے، فلائٹ میں بیٹھا ہے، فلائٹ میں نماز بھی پڑھ رہا ہے، سفر بھی ہو رہا ہے، سو بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے، سارے کام ایک ساتھ ہوئے، ایسی سفر تھوڑی تھی پرانے زمانے کے اندر۔ وہ تو رک جانا پڑتا تھا، سفر روک دینا پڑتا تھا، اور اب تو کاریں بھی ایسی آ گئی، بڑی بڑی کار کہ جس کے اندر بیڈ روم بھی ہوتا ہے، اس کے اندر کچن بھی ہوتا ہے، استنجا خانے بھی ہوتے ہیں، لگژری کوچوں میں بھی استنجا خانے اور چھوٹے چھوٹے کچن ہوا کرتے ہیں، ساری سہولیات والے اب تو کوچ بھی آ گئے، ٹرین بھی آ گئی، کاریں بھی آ گئی، فلائٹ تو ہے ہی۔ تو اس طرح پہلے زمانے میں نہیں تھا، رکنا پڑتا تھا۔ تو کہا کہ آدمی اگر ہر نماز کے لیے رکنے جائے گا تو سفر کے وقت میں بڑی اس کو الجھن ہو جائے گی، جمع سواری کر لے گئے۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جمع سواری کے قائل ہے، اسی لیے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، جمع حقیقی کے قائل نہیں ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی۔ تو سفر میں جاتے اور واپسی میں دونوں موقع کے اوپر یہ کام کر سکتا ہے۔ جی
وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد بن اسلم عن ابيه قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في طريق مكه وبلغه عن صفيه من ابي عبيد شده وجع فوسع السير حتى كان من بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعشاء متجمع بينهما ثم قال اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم اخر المغرب وجمع بينهما.
ابو داؤد شریف میں اور دار قطنی میں یہ روایت مفصل ہے. اس میں یہ ہے کئی طرق میں روایت ہے, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک کھیتی کی زمین تھی, دور تھی, وہاں آپ تشریف لے گئے تھے اپنی کھیتی کی نگرانی کے لیے. اس درمیان اہلیہ بیمار ہو گئی تو اس نے خط لکھ کر بھیجا. خط کا مضمون بھی بڑا اچھا لکھا تھا کہ میں دنیا کی زندگی کے آخری دن میں ہوں اور آخرت کی زندگی کے پہلے دن میں ہوں, یہ تعبیر اس نے لکھی تھی. یعنی میں انتقال کی حالت میں ہوں, آپ جو ہے اپنی بیوی سے ملنا چاہتے ہیں زندگی میں تو آ جائیے. خط پہنچا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما فوراً روانہ ہو گئے آنے کے واسطے. اس زمانے کا سفر. اب آپ کے ساتھ یہ ہیں زید ابن اسلم, اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ وہ ساتھ میں تھے تو بار بار وہ کہہ رہے بھائی رکو نماز, حضرت نماز پڑھنے کی ہے, تو کچھ سنتے نہیں تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر سواری کو تیز 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 چلاتے ہی رہتے تھے. بس راستے کے اندر جب ایسا وقت آیا کہ مثلا شفق ڈوبنے والا ہے تو اس وقت آپ نے سواری رکوائی, اترے, مغرب کی نماز ادا فرمائی اور پھر تھوڑی دیر کے اندر عشاء ادا فرمائی, پھر آگے بڑھے. دوپہر میں بھی ایسا ہی کیا. غرض یہ کہ مسلسل چلتے رہے اور نماز جمع سواری کی ترتیب پر ادا فرمائی, ایک نماز آخری وقت میں اور دوسری نماز اول وقت کے اندر ادا فرمائی. دیکھیے اب پانچ نماز ہے, اگر ہر نماز کے لیے آپ رکے تو پندرہ 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 منٹ بھی اگر آپ گنے کم سے کم تو پانچ نماز کے اندر کتنا وقت ہو جائے گا. اور اگر تین مرتبہ رکے, مثلا فجر کے لیے تو رکنا ہی ہے منفردن, ظہر عصر کو جمع سواری کے طور پر پڑھ لو, مغرب عشاء کو جمع سواری کے طریقے پر پڑھ لو, تو کم وقت کے اندر آپ کا کام نمٹ جائے گا, سفر بھی جاری رہے گا, نماز بھی اپنی جگہ کے اوپر جاری رہے گی. اس لیے وہاں دار قطنی کی روایت میں صراحتن ہے کہ ٹھہرنا اس لیے ہوا کہ شفق غائب ہو جاوے, یعنی عشاء کی نماز پھر ادا کر سکے. شفق کے غروب سے پہلے آپ نے مغرب پڑھی اور تھوڑی دیر انتظار کیا, شفق ڈوب گئے, آپ نے عشاء پڑھی. تو حضرت زید ابن اسلم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ سفر میں تھا مکہ کے راستے میں, اور آپ کو اطلاع پہنچی کہ صفیہ بنت ابی عبید آپ کی زوجہ محترمہ بہت بیمار ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما تیزی سے واپس تشریف لائے. یہ بھی حقوق زوجیت میں سے ہیں بھائی, بیوی کی بیماری کی خبر آ گئے فوراً نکل جانے گا, یہ بھی حقوق زوجیت میں ہے. یہاں تک کہ جب شفق ڈوب بعد غروب شفق نزل, شفق کے ڈوبنے کے بعد اترے اور مغرب پڑی اور عشاء پڑی, دونوں کے درمیان میں جمع سواری فرمائی, پھر فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی عمل کرتے دیکھا کہ جب آپ کو سفر میں جلدی ہوتی تو مغرب مؤخر فرماتے اور مغرب اور عشاء کے درمیان میں حضور جمع فرماتے. دیکھیے مغرب شروع ہی سے تین فرض ہوئی ہے, یہ دن کا وتر ہے. مغرب شروع ہی سے تین فرض ہوئی, یہ دن کا وتر ہے. اگر اس میں تخفیف کرتے تو وتریت کی شان ہی ختم ہو جاتی. اس لیے کوئی یہ نہیں کہے کہ بھائی ساری نمازوں میں تخفیف تو مغرب میں تخفیف کیوں نہیں, ڈیڑھ پڑھنے کی کہ رکوع سے دوسری رکعت میں اٹھ کے سلام بھیرا ڈالنے کا, تو کب پھر اگر اس کے اندر تکفیر کرنے جاتے تو وطریت باقی نہ رہتی, اور یہ شروع ہی سے وطر ہی کی عادت میں فرض ہوئی ہے, اور اس کی وطریت کی شان اسی وقت برقرار رہے گی جب اس میں کوئی تکفیر نہ آوے. اس وقت پر یہ جس کو ہم وطر کہتے ہیں یہ رات کا وطر اور مغرب دن کا وطر, یہ دونوں وطر میں فرق ہے. بہرحال برات اختتام یہ ہوگا کہ اذا جد به السیر, دنیاوی سفر کو دیکھ کر اپنے آخرت کے سفر کو یاد کرو کہ ہم دنیا میں یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں سفر کرتے رہتے ہیں, تو ایک دن آخرت کا بھی سفر درپیش ہے, اور اس تیز رفتار سفر کے لیے ہم نے کیا تیاری کی, اس کی طرف آدمی کو دھیان دینا چاہیے اور اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے. یہ برات اختتام ہو جائے گا.